الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم سامعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آج کل ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کی قسم کھانے کی بجائے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے اپنے اس بیٹے کی قسم، کوئی اپنے ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، اور بعض لوگ اپنی کسی بھی محبوب چیز کی قسم کھانے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. شرافت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، امانت کی قسم کھائی جاتی ہے، مخاطب کی شخصیت یا اس کے سر کی قسم کھانا بھی مروج ہے. بلکہ مزاج مسلم کے بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالی کے نام کی قسم کھانا چاہے تو اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی قسم کو یقینی قرار دینے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد، اپنی بیوی یا اولاد یا پھر فلاں بزرگ و ولی کی قسم کھاؤ تو ہم مان لیں گے. یہ رواج ایک متبع سنت کے لیے انتہائی نازیبا ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر اللہ، حتیٰ کہ کعبہ شریف جیسے مقدس مقام کی قسم کھانے کو بھی ناجائز و شرک قرار دیا ہے. کتب حدیث میں سے صحیح ترین چھ کتب صحاح ستہ اور موطا امام مالک میں ارشاد نبوی ہے، ان اللہ تعالی ینہاکم عن تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آباؤ اجداد کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کسی نے قسم کھانا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. اور سنن ابن ماجہ میں ہے، من حلف له باللہ فلیرضا، جس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے اسے راضی ہو جانا اور یقین کر لینا چاہیے. ومن لم يرضى بالله فليس من الله، اور جو شخص اللہ کی قسم پر راضی نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو شرک کرتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو اور کعبہ کی قسم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرما دیا، اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبہ، کہ جب بھی قسم کھائیں تو کعبہ شریف کی قسم نہ کہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم کہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آباؤ اجداد، والدین یا اولاد تو درکنار، خود کعبہ شریف کی قسم کھانا بھی صحیح نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے اعتراض کا انکار نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام کو رب کعبہ کی قسم کھانے کا حکم فرما دیا ہے. اور ابو داود شریف میں ارشاد نبوی ہے، من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے امانت داری کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، لأن احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیره وانا صادق، میرے لیے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ تو ہے مگر شرک یا کفر نہیں، جبکہ غیر اللہ کی قسم چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو وہ گناہ کبیرہ اور شرک ہے. اور اگر اللہ تعالی کی طرح ہی غیر اللہ کی تعظیم بھی مقصود ہو تو پھر یہ کفر ہے. اور بعض لوگ فطرتاً فتنہ پرور اور تماشا بین ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کڑتے اور سسکتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے کا گھر اجڑتا دیکھ کر انہیں بڑا سکون ملتا ہے، और जब तक रोजाना वो किसी ना किसी को किसी ना किसी रंग में कोई ना कोई तकलीफ व अजियत ना पहुंचा ले, उन्हें चैन नहीं आता। उन्हीं बदफितरत लोगों में से एक ग्रोह साहिरों या जादूगरों का भी है, और वो लोग भी उन्हीं के साथ हैं जो खुद तो जादू करना नहीं जानते मगर दूसरों के लिए जादू करवाते हैं। इस कज फितरत और बद खसलत ग्रोह ने कितने ही अफरादे माशरा को जुज्वे मुअत्तल बना रखा है। आजकल जादू करने वाले साहिर तो अमूमन मर्द ही होते हैं, मगर उनके गाहकों में मर्दो जन सभी शामिल हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनमें औरतों की अक्सरियत होती है तो बेजाना होगा। मामूली मामूली बातों पर घरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। मसलन किसी नौजवान की शादी घर वालों ने बिरादरी या रिश्तेदारों से बाहर करना चाही तो वो लोग आड़े आए जो अपने घर से रिश्ता देने के लिए आस लगाए बैठे थे, मगर उनकी बात न बन सकी और शादी बाहर हो गई। अब उन्होंने अपनी इस नाकामी का बदला लेने का इरादा कर लिया और सोच लिया कि चलें, ये शादी तो बाहर से कर ही चुके हैं मगर हम भी इन्हें सुख की सांस नहीं लेने देंगे। किसी जादू और तावीज गंदा करने वाले के पास जा निकले, उसे फीस दी और ऐसा नुस्खा तैयार करवा लिया जिसके असर से नवब्याहता जोड़े की हनस्ती खेलती जिंदगी में यकायक इनकलाब आया, हत्ता के रोज की लड़ाई झगड़ा और सर फटोल उनकी जिंदगी का मामूल बन गया। कभी तो इसी हालत में बसर होती गई और कहीं जल्द ही तलाब की नौबत आ गई। कभी मामला इसके बरक्स यूं होता है कि किसी से लड़की का रिश्ता मांगा, उन्होंने किसी वजह से इनकार कर दिया और अपनी बेटी की शादी कहीं और जगह कर दी। जिनसे लड़की वालों ने इनकार किया था वो पेचोताब खा रहे हैं, उनके इनकार को अपनी इज्जत का मसला बना लिया है और साथ ही फी सबीलिल्लाह फसाद का इरादा करके तय कर लिया कि अगर ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती तो हम भी इसे किसी दूसरे घर में सुकून से नहीं जीने देंगे। किसी रूसियाह जादू करने वाले को नजराना पेश किया और खुशियों भरे घर को सुनसान उजाड़ की शक्ल में बदलने का और दंगा फसाद का अखाड़ा बनाने का सामान जादू भरे तावीजों की शक्ल में ले आए। बनी आदम और खल्के खुदा को तकलीफ व अजियत पहुंचाने के कई तरीके इजाद हो चुके हैं और ये लोग पैंतरे बदल बदल कर वार करते हैं। मारूफ मुहद्दिस मुअर्रिख और सरकर्दा मुफस्सिर हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्ला ने अपनी तफसीर कुरान सूरह बकरा आयत 102 की तफसीर के जिमन में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्ला के हवाला से जादू की 8 मुख्तलिफ शक्लें जिक्र फरमाई हैं, जिनमें से एक कलदानियों का जादू है जो 7 सितारों के परस्तार थे और उन्हें निजाम आलम में दखील और खैर शर पर कादिर समझते थे। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम उन्हीं की इस्लाह के लिए मबऊस हुए थे। और दूसरी किस्म का जादू वो है जिसमें जाड़ फूंक और अमल तस्खीर के जरिए जिन्नात के साथ राबता कायम किया जाता है और फिर उनसे मदद ली जाती है। ये फेल सरासर कुफर है जिसका कुरान सुन्नत से सबूत तो हम आइंदा पेश करेंगे, मगर क्या ये सही नहीं कि मियां बीवी में तफरीक पैदा करना, दोस्त और अहबाब में नफरत के बीज बोना जिसका दिल पसंद मशगला हो, दूसरों को दुख और अजियत पहुंचाना जिनका मन पसंद खेल हो, उसे भला इस्लाम से क्या निस्बत हो सकती है? और अगर कोई ऐसा शख्स फिर भी अपने आप को मुसलमान समझता रहे तो फिर इसे ही कहते हैं रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई। अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन हसन आल शेख किताब तौहीद की शरह फतहुल मजीद में मारूफ फकीह व मुज्तहिद इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्ला की किताब अल काफी के हवाला से लिखते हैं کہ سحر یا جادو ان تعویذ گنڈوں اور دھاگے کی گروں کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا کسی بھی جاندار کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں ہاروت و ماروت کے ذکر میں مذکور ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے ہیں جس سے وہ شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنے اور اسے بروئے کار لانے والا کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 102 میں ہاروت و ماروت کا قول ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، یقیناً ہم ایک فتنہ و آزمائش ہیں، تم کفر میں مت پڑو۔ اور آگے چل کر فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان شیاطین ہی نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض نظر بندی اور نگاہوں کا فریب ہوتا ہے، حالانکہ اکثر آئمہ کرام اور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اگر اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم و تلقین ہی نہ فرماتا۔ حالانکہ 30ویں پارے کی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس صورت میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا معنی ہی یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ اگر یہ کوئی مؤثر چیز ہی نہ ہوتا، محض فریب نظر ہی ہوتا، تو پھر اس سے پناہ مانگنے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ اور سورہ بقرہ میں جس فعل کو کفر قرار دیا گیا ہے وہ بے حقیقت و بے اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سورہ طٰہٰ کی آیت 69 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں بھی جائے فلا نہیں پائے گا۔ اور جادو کی حقیقت اور اس کے اثر سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان قرآنی تصریحات کے علاوہ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی انہ لا یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ یہ خیال فرماتے کہ کوئی کام کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی حدیث میں مذکور ہے کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو باخبر کیا کہ لبید بن عاصم نے آپ کو جادو کیا ہے، کنگھے میں دھاگے کی گرہیں لگائی ہیں اور اسے خوشائے کھجور کے خول میں بند کر کے زروان نامی کنویں میں ڈال دیا ہے، کیا اس کے بعد بھی جادو کی تاثیر یا وجود میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ اور جادو کے تعویذ گنڈے کرنا کفر اور کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسے شخص کی آخرت بالکل برباد ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ عَالِمُوا لمن اشتراح ما له فی الآخرت من خلاق، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو کوئی ایمان دے کر جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اور اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کتنا برا یہ بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اور سلف صالحین کی کثیر تعداد اور ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے اور جادوگر کو کافر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کچھ تفصیل ہے، اور پھر وہ بھی جادوگر کو کافر ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کفر ہی فرمایا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود اور نسائی شریف میں ارشاد نبوی ہے، اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاکت انگیز و بلاخیز گناہوں سے بچو، اور استفسار پر آپ نے ان ساتوں کو ہی ایک ایک کر کے شمار فرمایا تو سب سے پہلے الشرک باللہ، اور پھر السحر یعنی جادو کرنے کا نام لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ اور مہلک گناہوں میں سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو کرنا ہے، وہ چاہے تعویذوں کی شکل میں ہو، چاہے دھاگے میں گرہوں اور پھونکوں کی صورت میں۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس شخص نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا معاملہ اللہ تعالی سے ختم ہوا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد رسالت مآب ہے، لیس منا من سحر او سحر لہو، جس نے جادو کیا یا کروایا وہ ہم مسلمانوں میں سے ہی نہیں۔ اور جادوگر کے جرم کی مناسبت سے ہی اس کی آخرت میں سزا ہوگی، اور دنیا میں بھی اس کی سزا قتل ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، حد ساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اور صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے، کتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا کل ساحر و ساحرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کے عمال کو لکھا کہ ہر جادوگر مرد و زن کو قتل کر دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور فاروق اعظم کی دختر نیک اختر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے موطا امام مالک میں ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کنیز کو قتل کرنے کا حکم فرمایا جس نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر جادو کا وار کیا تھا، چنانچہ اس کنیز کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح تین صحابہ رسول یعنی حضرت عمر، حضرت جندب اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم سے ساحر کا قتل ثابت ہوا، اور حدیث جندب کی روح سے امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے بھی جادوگر کی سزا قتل قرار دی ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، عبداللہ بن عمر، حفصہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، قیس بن سعد رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ساحر کی سزائے قتل ہی مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے۔ لغوی یا لفظی اقسام سحر کے علاوہ بعض امور ایسے بھی ہیں جو نتائج و عواقب اور اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی جادو سے ملتے جلتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں جادو ہی قرار دیا ہے۔ مثلاً مسند احمد، ابو داود، نسائی اور صحیح ابن حبان میں ارشاد نبوی ہے، ان العیافت والطرق والطیرت من الجبت، پرندوں کو اڑانے، زمین پر خطوط کھینچنے اور کسی کو دیکھنے سے فال بد لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ اور ابو داود، نسائی اور ابن حبان میں ارشاد رسالت مآب ہے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس شخص نے علم نجوم کا کچھ بھی حصہ حاصل کیا تو اس نے گویا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ علم نجوم کو بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی ایک قسم قرار دیا ہے، اور نسائی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر، جو شخص تعویذ گنڈا کے وقت کسی چیز کو گرا دیتے ہوئے اس میں پھونک مارے اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جو شخص جادو کرے اس نے شرک کیا، ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو کوئی اپنے جسم پر تعویذ دھاگا لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں تعویذ کرتے وقت کسی دھاگے وغیرہ کو گرا دیتے ہوئے جو پھونک ماری جاتی ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نفاسا استعمال فرمایا ہے، اسی لفظ کا ترجمہ و تشریح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاسا اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں آب دہن کی آمیزش بھی ہو، یہ خاص جادوگر کا عمل ہے، جب وہ کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین سے بھی مدد لیتا ہے، اور اس داغے کو گرا دیتے وقت اس میں ایسی پھونک مارتا ہے جس میں لعاب دہن کی آمیزش بھی ہوتی ہے، اور اس پھونک سے زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے، اس پھونک میں خبیث روحیں اور شیطان اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس گرا میں پھونک مارتے ہیں، چنانچہ جس پر جادو کرنا مقصود ہو اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چغل خوری کو بھی جادو اثر قرار دیا ہے، اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چغل خور اور جھوٹا آدمی ایک گھڑی میں جو فساد برپا کر دیتا ہے، جادوگر ایک سال میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا، اور ابو الخطاب نے اپنی کتاب عیون المسائل میں چغلی کو جادو کی ایک قسم اور کتاب الفروع میں اس کے اثر کو جادو سے بھی سنگین قرار دیا ہے۔ اور بعض لوگ روشن خیالی اور وسعت معلومات کا برہم قائم کرنے کے لیے بیٹھے بٹھائے کھٹاک سے فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ علم سیکھنا جائز ہے چاہے کوئی بھی ہو، حالانکہ یہ نظریہ صرف ایسے لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے جو غلط اور درست کے کسی شرعی معیار کو تسلیم نہ کرتے ہوں، ورنہ اس مطلق فتوے کو اس شرعی شرط کے ساتھ مقید کرنا ہوگا کہ ہر علم سیکھنا جائز ہے اگر اس میں شریعت کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو، جبکہ بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کی واضح نصوص شاہد ہیں کہ ان کا سیکھنا ناجائز و حرام ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کا سیکھنا آدمی کو کفر کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ شخص سزائے قتل کا مجرم قرار پاتا ہے، جیسا کہ علم سحر یا جادو کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں، اور اسی سے ملتا جلتا اور قدر کمتر درجے پر علم نجوم آتا ہے۔ برے صغیر کے ممالک میں یہ بھی کافی مروج ہے، بلکہ نجومیوں اور جوتشیوں نے باقاعدہ دکانیں سجا رکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی دکانوں کے ارد گرد اور پھر دور دراز تک سڑکوں کے کناروں پر قد آدم بورڈ لگوا رکھے ہوتے ہیں جن پر جلی حروف سے بڑی ملحدانہ و مشرکانہ شاہ سرخیاں دی ہوتی ہیں، مثلا جو چاہو سو پوچھو، آپ صرف انہی چار لفظوں پر غور کریں اور سوچیں، ایسے لوگوں اور ان کے پاس پوچھنے کے لیے جانے والوں کو خدا کی بھی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ تو خاصا خدا تھا کہ تقدیر خیر و شر اور علم غیب صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ لوگ جو چاہو سو پوچھو کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی ان کے ان پرکشش نعروں پر بلا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں، और ईमान का दामन झाड़ कर उनसे रुखसत होते। अहले बिदत का ये गिरोह मुख्तलिफ नामों से मुसलमानों के ईमान और जेबों पर डाके डालने में मशरूफ है। उनमें से किसी को इल्मे नजूम में महारत का दावा है, तो किसी को इल्मे रमल में, और कोई फन्ने कोहानत का दन्नी है और काहिन कहलवाता है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स चंद बातें मिलाकर मसरूका चीज और जाए सरका की निशानदही कर दे, उसे अर्राफ यानी नजूमी कहा जाता है, और यही लोग हमारे यहाँ सियाने भी कहलवाते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अर्राफ का तआरुफ करवाते हुए फरमाया है कि अटकल पच्चू से काम लेकर गैबदानी और कश्फ का दावा करने वाले काहिन, नजूमी और इल्मे रमल जानने वाले को अर्राफ कहा जाता है। सही मुस्लिम शरीफ में इरशाद रिसालत माब है, मन आता अर्राफन फसअलहु अन शैअन फसद्दकहु बिमा यकूल। जो शख्स किसी अर्राफ के पास जाकर कुछ पूछे और उसकी तस्दीक भी करे, लम तुकबल लहु सलातुन अरबईन यौमन, उसकी 40 रोज तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी। और अबू दाऊद, तिर्मिजी, निसाई और इब्ने माजा में इरशाद नबवी है, मन आता काहिनन फसद्दकहु बिमा यकूल। जो शख्स किसी काहिन और नजूमी के पास गया और उसकी बात पर यकीन भी किया, फकद कफरा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो उसने शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। और मुसनद बजार में इरशाद नबवी है, लैसा मिन्ना मन तकहना औ तुकहना लहू। जो कोई काहिन बने या काहिन के पास जाकर कुछ पूछे, वो हम में से नहीं है। कल हम ये अर्ज कर रहे थे कि इन पीर नुमा बहरूपियों, नजूमियों, ज्योतिषियों और काहिनों की बाज बातें जो दुरुस्त होती हैं, तो आखिर उसकी वजह क्या है। ये दरअसल इत्तेफाक होता है जो कभी कभी उनकी बात वाके पर फिट हो जाती है, और फिर हमने उस सिलसिला में दो एक मिसालें भी पेश की थी। और ये भी होता है कि उनके मुवक्किल और शयातीन बाज इलाकों की खबरें दूसरे इलाकों के काहिनों को बता देते हैं, और वो लोगों में उन्हें फखरिया बयान करते फिरते हैं, जिससे जाहिल लोग उनके कशफो करामात के कायल हो जाते हैं। और कई लोग तो इस धोखे में मुब्तला हो जाते हैं कि ये तो कोई औलिया अल्लाह हैं जो गैब की खबरें भी जानते हैं, हालांकि ये सब कुछ शैतानों का किया धरा होता है। और इस बात की वजाहत खुद कुरान करीम की सूरह अनआम आयत 128 में मौजूद है। इरशाद इलाही है, वयोम यहशुरहुम जमीअन या माशर अलजिन قد استكثرتم من الانس, और जिस दिन अल्लाह ताला सब जिन्नो इंस को जमा करेगा और फरमाएगा, ए जिन्नो, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए। فقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا। इंसानों में से जो लोग उन जिन्नों के दोस्त होंगे, वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए हैं जो तूने हमारे लिए मुकरर किया था। काला फीहा इल्ला माशा अल्लाह इन रब्बका हकीमुन अलीम। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, हमेशा उसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिकमत वाला और जानने वाला है। इस आयत में जिन्नों इंस या उन काहिनों, नजूमियों और उनके मुवक्किलों की सारी सरगुजश्त मौजूद है और उनका अंजाम भी मजकूर है। और किताबो सुन्नत में इस बात की वजाहत मौजूद है कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई शैतान जरूर रहता है, और बाज औकात किसी खबीसुन नफ्स इंसान की ख्वाहिश पर उसका शैतान किसी दूसरे इंसान के शैतान से उसके घरेलू निजी और खसूसी हालात मालूम करके उसे आ बताता है, और वो जब उन बातों को सादा लोह आवाम में बताता है तो वो समझते हैं कि ये शख्स तो कोई साहिब कशफ व करामत, वली, बुजुर्ग या पीर है। हालांकि वो शख्स फरेबी और शोबदा बाज होता है और आवाम को बआसानी अपने पीछे लगा लेता है। चुनाचे अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन हसन रहमहुल्ला अपनी मारूफ किताब फतहुल मजीद में इमाम कुर्तबी रहमहुल्ला से नकल करते हुए लिखते हैं, इन काहिनों और मुनज्जिमों या नजूमियों के सिलसिला में जो बाजारों में सादा लोह आवाम को गुमराह करते और फरेब देकर उनकी जेबें साफ करते हैं, साहिब इक्तदार लोगों का फर्ज है कि उन पर सख्त गिरफ्त करें और उनके पास आने वाले लोगों को भी समझाएं और मना करें। इन काहिनों की चंद एक बातें इत्तेफाकन सही हो जाने से उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए और न इस फरेब में आना चाहिए कि उनके पास लोगों का जमघटा लगा रहता है, और न ही इस बात से धोखा खाना चाहिए कि उनके पास तो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, क्योंकि उनके पास आने वाले लोग अहले इलम नहीं बल्कि सिर्फ जाहिल ही होते हैं। अगर उनके पास इलम की दौलत होती तो वो खिलाफ शरीयत अमूर का इर्तिकाब हरगिज ना करते और ना ही दिन रात मुशरिकाना तावीज गंडों के चक्कर में मसरूफ रहते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में भी काहिन और नजूमी बकसरत मौजूद थे। और जो सवाल आज किया जा सकता है कि उनकी कोई बात दुरुस्त क्यों निकलाती है, यही सवाल उस अहद मसूद में भी पेश आ गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान सिदक तर्जमान से इसका शाफी और काफी जवाब भी सादर हुआ। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है, इन्ना नासन सअलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल काहिन, लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में पूछा, फकाला लैसु बिशैइन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। सहाबा किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग बाज दफा कोई बात कहते हैं तो वो दुरुस्त निकल आती है, आखिर इसकी क्या वजह है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिल्कल कलिमतु मिनल वही यख्तिफुहा अल-जिन्नी फयुक्रुहा अयुल्कीहा फी उज़ुन वलीही, वही इलाही में से जिन किसी कलिमा को सुन लेता है और उसे आकर अपने दोस्त इंसान यानी काहिन के कान में डाल देता है, फयुख्लितु मआहा मिअतु किज़्बा, बस वो काहिन उसे एक लफ्ज के साथ 100 झूठ मिला लेता है और लोगों को सुनाता फिरता है। वही इलाही में से कोई जिन किसी कलिमा को कैसे सुन लेता है, इस अमर की मजीद वजाहत सही बुखारी शरीफ की एक हदीस से हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नल मलाइकता तंजिलु फिल अनान व हुवा सहाब, अल्लाह के अवामिर या वही इलाही को सुनकर फरिश्ते जब बादलों में उतरते हैं, फतज़कुरुल अम्र कुज़िया फिस समा, तो वो उस अमर इलाही का बाहम तज़किरा करते हैं जो आसमानों में तय पाया हो, फयस्तरिकु शैतानु समा फयस्माहु, शैतान चोरी छुपे कुछ सुनने के लिए कान लगाता है और किसी अमर के बारे में कुछ सुन लेता है, फयुवज्जुहु इलल कुहान, वो उस बात को काहिनों तक पहुंचा देता है, फयकज़िबूना माहा मिअतु किज़्बा मिन इंद अनफुसिहिम, फिर वो काहिन लोग उस एक बात के साथ अपनी तरफ से 100 झूठ मिलाकर बयान करते फिरते हैं। ये दोनों इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कुतुब हदीस में से पूरी उम्मत इस्लामिया के नजदीक यके बाद दीगरे सबसे सही और मुस्तनद तरीन किताबों सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मनकूल हैं, जिनसे मालूम हो रहा है कि इल्मे गैब के खुदाई दावे करने वाले इन लोगों की असल हकीकत क्या है, उन शयातीन इंसो जिन का बाहमी ताल्लुक क्या है और उनकी कोई बात अगर दुरुस्त निकल भी आए तो उसमें भी एक सच और 100 झूठ की आमेजश होती है, और वो दुरुस्त हिस्सा भी वही शैतान होता है। अब बताइए, जिस बहरूपिये के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं, लैसु बिशै, कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, और हमारे अहबाब कहें कि नहीं जी, वो तो बड़े पते की और ठीक ठीक बातें इस तरह बताते हैं कि हथेली पे सरसों जमा देते हैं, वो तो गैब की खबरें जानते और बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, क्या ये नजरियात फरमाने रसालत माब और मकाम नबूवत से खुली हुई बगावत और सरकशी और सरताबी नहीं है? ऐसे ही नजूमियों की बाज दुरुस्त निकलने वाली बातों की हैसियत भी वही है जो काहिनों की है, वो भी एक बात दुरुस्त कहें तो 100 झूठ बोलते हैं, और उनकी दुरुस्त बात का मतलब भी हरगिज ये नहीं होता कि वो बर बनाए इलम दुरुस्त कहते हैं, बल्कि उनकी कोई बात इत्तेफाकन दुरुस्त साबित हो जाती है जिसमें उसका अपना कोई कमाल नहीं होता। बस जो शख्स उन लोगों को सच्चा समझता है वो कड़ी आजमाइश और फितना में मुब्तला हो जाता है। ऐ अल्लाह, इन बहरूपियों के चुंगल से हम मुसलमानों का दामन छुड़ा दे और अपने दीन खालिस की समझ अता फरमा। आमीन। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل و مناقب اہل بیت کے ضمن میں ہم ایک بات قدر تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جس کا اپنا کوئی سلبی یا خونی بیٹا نہ ہوتا وہ کسی دوسرے کے بیٹے کو گود لے لیتا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، جسے متبنا یعنی مصنوعی بیٹا کہا جاتا تھا۔ یہ رسم چونکہ قدرت الہی کا ایک گستاخانہ جواب تھی، کیونکہ اس طرح متبنا بنانے والا شخص گویا اللہ سے کہتا کہ تو نے مجھے نرینہ اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، یہ دیکھا میں نے بھی آخر یہ بیٹا حاصل کر ہی لیا ہے۔ اور اس رسم تبنیت کی وجہ سے تقسیم وراثت کے سلسلہ میں اصل افراد خاندان کے حقوق پر انتہائی برا اثر بھی پڑتا تھا، اور اس خاندان میں لڑائی جھگڑے کا کبھی نہ بند ہونے والا دروازہ ہی کھل جایا کرتا تھا۔ لہذا اس رزم زمو کے انتہائی قدیم و مضبوط تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح ایک باطل رسم کی جڑ کٹ گئی، تب سے لے کر کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کرنا منع ہو گیا، اور ممنوع فعل کا ارتکاب کرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول پیار سے کسی دوسرے کی اولاد کو بیٹا کہہ لینا اور بات ہے، اور پھر یہ ممنوع بھی نہیں، جیسا کہ کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یا بنیا، اے میرے بیٹے کہا تھا۔ اور اسی موضوع کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے کسی کا اپنے آپ کو اپنے اصل ماں باپ یا خاندان و قبیلہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی قرآن و سنت کی روح سے سخت منع اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس غلط نسبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا سبب دراصل یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو بعض لوگ جھوٹی آن کی خاطر اپنے آپ کو کسی ایسے خاندان و قبیلہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو اس معاشرہ میں عزت و شہرت رکھنے والا ہو۔ مثلا ایک آدمی خاندان سادات سے کوسوں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا، مگر اپنی جنم بھومی یا آبائی گاؤں اور شہر سے دور جا کر اپنے آپ کو سید یا قریشی کہلوانے لگتا ہے۔ ایسے ہی اپنی اصلیت کو چھوڑ کر کسی دوسری معروف خاندانی نسبت سے اپنا تعارف پیش کرنا اور بلا وجہ ہی شیخ، چوہدری یا ملک صاحب کہلوانا بھی ہے۔ اور خاندان و قبیلہ کی اس غلط نسبت کی طرح ہی خود کو اپنے ماں باپ کے علاوہ دیگر کسی مرد و زن کی طرف منسوب کرنا بھی ہے، جو کہ محض دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر ہی ہوتا ہے۔ مثلا اپنے وطن سے کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنے کسی بھتیجے، بھانجے یا کسی بھی رشتہ دار کے بچے کا اندراج اپنے پاسپورٹ میں کروا لیا، وہ بچہ اسی طرح بڑھتا اور پلتا رہا، بڑا ہو کر قانون کی گرفت سے ڈرتے ہوئے جان بوجھ کر بھی اصل ماں باپ کے علاوہ اپنے آپ کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا رہا۔ اور کچھ ایسی ہی صورت غیر ملکی نیشنلٹی یا قومیت حاصل کرتے وقت بھی پیش آتی ہے۔ غیر ملکی نیشنلٹی حاصل کرنا تو شرعاً منع نہیں ہے، لیکن اس خالص دنیاوی غرض سے اپنا خاندان و قبیلہ، حتیٰ کہ ماں باپ کو بدل دینا اور کسی دوسرے کی اولاد میں شامل ہو کر غیر ملکی پاسپورٹ یا جنسیہ حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس غلط انتساب کی حرمت کا ثبوت ایک تو خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 4 میں ارشاد الہی ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحق ہے، وہو یہد السبیل، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگلی ہی آیت 5 میں فرمایا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے ہی پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے حقیقی باپ کون ہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو بات تم نادانستہ کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غیر کی اولاد کو اپنی طرف منسوب کرنے سے روکا ہے اور امر کے صیغہ سے فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں ان کے اصل باپوں کی نسبت سے پکارو۔ کلام الہی کے یہ دو کلمات خود کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے گناہ ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات میں بھی اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور ابو داود و ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے، من ادعى الى غیر ابیه وهو يعلم انه غیر ابیه فالجنت علیه حرام، کہ جان بوجھ کر دوسرے کی طرف خود کو منسوب کرنے والے پر جنت حرام ہے تو اس کا ٹھکانہ لا محالہ جہنم ہی ہوگا۔ اور بخاری و مسلم میں دوسرا ارشاد نبوی یوں ہے، لیس من رجل ادعى بغیر ابیہ وہو یعلم الا کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا۔ یہاں اگر کفر سے مراد ملت اسلام سے خروج نہ بھی لیا جائے بلکہ کفران نعمت مراد لیا جائے تب بھی یہ فعل گناہ کبیرہ ہے۔ اور بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی شریف میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں ارشاد نبوی ہے، من ادعى الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ عدلا ولا صرفا، جس نے خود کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا یا جس نے اپنے آزاد کرنے والے شخص کے علاوہ اپنی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی، اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے قیامت کے دن کوئی فرضی و نفلی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ابو داؤد کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ایسے شخص پر تا قیامت اللہ کی پے در پے لعنتیں ہیں۔ اور مسند احمد و ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے، من ادعى الى غیر ابیہ لم یرا رائحۃ الجنہ، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف خود کو منسوب کرنے کا دعویٰ کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا اَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری یا 70 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ اصل باپ کی بجائے خود کو کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرنے کے بارے میں اس قدر سخت وعید اس لیے آئی ہے کہ یہ معاملہ ہی اتنا اہم ہے، کیونکہ اس کا انجام رشتہ و نسب کے لیے انتہائی مضر ہے، اور اس فعل سے حرام امور کا ارتکاب ہوتا اور ممنوع اشیاء مباح ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اس شخص کی بیٹیاں شرعاً اس کے نکاح کے لیے حلال تھیں مگر یوں حرام کر دی گئیں۔ اسی طرح غلط نسبت کی یہ نازیبہ حرکت اسلامی احکام نکاح و وراثت میں انتہائی بیانک نتائج کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ ایسے ہی منسوب الہ شخص کی بیوی اور بیٹیوں بہنوں کا اس سے پردہ کرنا واجب تھا مگر وہ ان کے پاس بے محابہ آمد و رفت رکھتا ہے اور وہ اس سے پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، لہذا یہ فعل احکام الہی سے اعراض و لاپرواہی کا بیج بوتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اور دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز ادا کرنے والے شخص کا بدن، لباس اور جانماز پیشاب و پاخانہ سے پاک ہو۔
اسی طرح عبادت کے لیے نہ بھی ہو تب بھی فطرت سلیمہ کے مالک اور نفیس طبع لوگ اس بات کا مکمل خیال رکھتے ہیں کہ پاخانہ کی غلاظت اور پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن یا کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اس عام قاعدہ کلیہ کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیشاب و پاخانہ سے نہیں بچتا وہ نہ تو عبادت گزار و پرہیزگار ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحیح معنوں میں مسلمان، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ تو صحیح معنوں میں انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہی بعض لوگ گھر میں حمام موجود ہونے، دفتر میں موجود ہونے اور قرب و جوار میں ایسی آسانی کے پائے جانے کے باوجود چلتی راہ ہوں اور گلیوں میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پتلون پوش لوگ تو بیٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ کھڑے کھڑے ہی دیوار میں منہ دے کر فارغ ہو لیتے ہیں۔ یہ سراسر نازیبا اور حیوانی حرکت ہے۔ ایسے لوگوں کو غور تو کرنا چاہیے کہ ایک طرف کتا بھی اسی طرح دیوار پر پیشاب کر رہا ہو اور دوسری طرف یہ صاحب، تو ان دونوں میں سے کسے کیا کہیں؟ اسے پردہ اختیار کرنے کی توفیق نہیں، نہ اسے اس کی ضرورت ہے، اسے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے دین و شریعت کے حوالہ سے بات کرنے سے قبل یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ ایسے لوگوں کی تو شیطان بھی ہنسی اڑاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ دین کی حدود اور اخلاق کے دائرے سے تجاوز کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں آخرت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان میں پائی جاتی ہے۔ امام زہبی رحمہ اللہ نے یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ فعل کبیرہ گناہ ہے اور نصارہ یعنی عیسائیوں کا شعار یا نشانی ہے، اور عموماً یہ عذر بھی نہیں ہوتا کہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں صرف کھڑے ہو کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی کھڑے کھڑے ایسا کرنے کا انتظام ہوتا ہے وہیں بیٹھنے اور پردہ کا بھی اہتمام موجود ہوتا ہے۔ پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ کوئی شخص اچھے طریقہ کو چھوڑ کر قبیح و نازیبا طریقہ اختیار کرے، اور آدمی نمازی ہو یا تارک نماز، اچھا طریقہ دونوں کے لیے اچھا اور برا انداز دونوں کے لیے ہی برا ہوتا ہے۔ اور غالب خیال یہ ہے کہ اس قسم کی اوچھی حرکت نمازی سے سرزد نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے انتہائی نازیبا حرکت ہے، کیونکہ بدن، لباس اور جگہ کی طہارت قبولیت نماز کی بنیادی شرط ہے، اور جس نمازی سے اس قسم کی حرکت سرزد ہو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ نمازوں سے بھی غفلت و لاپرواہی شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان لعین اس معاملہ میں ان کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ مؤلف کتاب اصلاح المجتمع لکھتے ہیں، جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی آلودگی سے نہیں بچاتا، ایسا شخص ظاہر کی طرح ہی اندر سے بھی بد باطن اور بد عقیدہ ہوتا ہے، اور سورہ مدثر کی آیت 4 اور 5 میں مذکور اس حکم الہی کی بھی مخالفت کرتا ہے جس میں ارشاد الہی ہے وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ مؤلف موصوف لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں اس کے پاؤں پر چھینٹے پڑیں گے اور کپڑے بھی آلودہ ہوں گے، اور ایسا آدمی اس نازیبا حرکت کی وجہ سے ایسا ہے کہ وہ اور گدا دونوں برابر ہیں۔ طہارت و پاکیزگی اور پیشاب و پاخانہ کے وقت پردہ کی اہمیت اور دینی و اخلاقی اعتبار سے ان کا حکم ہونے کی بنا پر پردہ نہ کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور ان گناہوں کے ارتکاب کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر بلا انہ کبیر، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی دشوار بات کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہو رہا، مگر ہاں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستطر من بولہ، ان میں سے ایک چگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ بخاری شریف میں لا یستطر ہے، جبکہ مسلم و ابو داود میں لا یستنزہ، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول ابن اساکر کی روایت میں لا یستبرئ ہے، اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ بخاری مسلم، ابو داود و ابن ماجہ، صحیح ابن حبان و ابن خزیمہ، مسند احمد اور موجم طبرانی میں مختلف الفاظ سے مذکور ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم اور دار قطنی میں ارشاد نبوی ہے، اکثر عذاب القبر فی البول وفی روایت من البول، قبر کا اکثر عذاب پیشاب سے خاطر خواہ طہارت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دار قطنی و مسند بزار، مستدرک حاکم اور موجم طبرانی میں ارشاد نبوی ہے، عامت و عذاب القبر من البول فاستنزہو من البول، قبر کا اکثر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچ کر رہا کرو۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ قبر کا عام عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ابن ماجہ، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم تھا کہ جب انہیں پیشاب چھو جائے تو وہ اتنی جگہ ہی کو کاٹ دیں، لیکن ان میں سے ایک شخص نے انہیں اس حکم پر عمل کرنے سے روک دیا تو اللہ تعالی نے اسے قبر میں مبتلائے عذاب کر دیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ویحک ما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل کانوا اذا اصابهم البول قرضوه بالمقاریز فنهاهم فعذب فی قبره، اندازہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل کو تو اتنی جگہ ہی کاٹ دینے کا حکم تھا، مگر ہم پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے آسانی فرمائی اور صرف دھونے سے ہی طہارت کا حصول ممکن ہو گیا، لیکن چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ اب اگر ہم سے اتنا بھی نہ ہو پائے اور نہ پردہ کا اہتمام کر سکیں، بلکہ سڑکوں اور گلیوں میں بھی جہاں چاہیں کھڑے کھڑے یہ نازیبا حرکت کرتے رہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا جن کے بارے میں سورہ نجم آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو سورہ نساء کی آیت 31 میں مذکور وہ بشارت ہی نصیب ہوگی جس میں ارشاد الہی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ممنوع امور میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔